أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات. اپنے اس مقالے کے کا تعارف کراتے ہوئے میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو عنوان ہے وہ قیام حسین امام حسین علیہ السلام کے اہداف کلام امام حسین علیہ السلام کی روشنی میں ہے. یعنی ہم لوگ جو ہیں اس میں کوئی اپنی طرف سے شاید بہت زیادہ باتیں نہ کریں, زیادہ تر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے اقوال سے استفادہ کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جو قیام ہے, یہ جو کوشش ہے, یہ جد و جہد ہے, یہ کوئی دائمی اور آفاقی اہداف رکھتی ہے یا صرف اور صرف اس کا ایک وقتی طور پر اور ایک سامنے کی طور پر جو ہمیں چیز نظر آتی ہے, ایک شہادت انہوں نے پیش کی, اس کا ایک وقتی طور پر صرف اثر تھا. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ انسان کی جو ارزش ہے, انسان کی جو قدر و قیمت ہے, وہ اسی وقت ہے جبکہ وہ کوئی نہ کوئی ہدف رکھتا ہو. بے ہدف شخص کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. آپ تمام افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یقیناً کسی نہ کسی ہدف کے تحت آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں. اچھا, انسان کی قدر و قیمت اسی وقت اسی طرح سے بڑھتی چلی جاتی ہے جس طرح سے کہ اس کا ہدف اور اس کا جو مقصد ہے وہ بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے. جتنا بلند مقصد انسان اپنے سامنے رکھتا ہوگا اور اس کے لیے وہ انتھک اور اٹوٹ کوشش کرتا رہے گا, اتنی ہی اس کی جو ہے وہ قدر و منزلت ہوگی. جہاں تک ائمہ علیہ السلام کا تعلق ہے اور انبیاء کرام کا تعلق ہے, تو وہ اپنے ساتھ ایک الہی ہدف, ایک الہی مقصد لے کے آئے تھے. سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی, اس کے اندر خود رسول کریم کی بعثت کا خداوند عالم نے مقصد بیان کیا ہے, جس میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی بات فی الامین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ. رسول کو ہم نے اس لیے جو ہے وہ آپ کے درمیان میں بھیجا ہے, ان امیوں کے درمیان میں بھیجا ہے, کیونکہ تاکہ وہ ان کو آیات کی تلاوت کر کے سنائیں اور آیات کی تلاوت کر کے دکھائے, یعنی خود اس پر عمل کر کے دکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کو جو ہے وہ پاک کر دے ان کو نفوس کو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور ان کو کتاب کی تعلیم دے. وَالْحِکْمَةَ, اور ان کو حکمت کی تعلیم دے. یہ ایک آفاقی مقصد ہے, یہ ایک کلی مقصد ہے جو کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ ہمارے سامنے لے کے آئے ہیں. خدا ائمہ کا اور امامت کا سلسلہ جو خدا بند عالم نے رسول کریم کے بعد جاری رکھا, اگر ہم اس کا مقصد دیکھنا چاہیں تو وہ ہمیں جو ہے وہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کے خطبے میں ملتا ہے. خطبہ نمبر 103 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کا فرض تو بس یہ ہے کہ جو کام اسے اپنے پروردگار کی طرف سے سپرد ہوا ہے اسے انجام دے, اور وہ یہ کہ واعظ و نصیحت کی باتیں ان تک پہنچائے, سمجھانے بجھانے کی پوری کوشش کرے, سنت کو زندہ رکھے, اور جس پر حد رکھتی ہو اس پر حد جاری کرے, اور غصب کیے ہوئے حصوں کو ان کے اصلی وارثوں تک پہنچائے. ایک اور خطبہ نمبر 145 میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ درود بھیجا. کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کے بندوں کو محکم و واضح قرآن کے ذریعے بتوں کی پرستش سے خدا کی پرستش کی طرف اور شیطان کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر جائیں. تو یہ خود مقاصد ہیں جو کہ ہمیں قرآن کریم اور ائمہ علیہ السلام کی ارشادات کی روشنی میں جو ہے وہ ائمہ کرام کے جو ہے وہ خود ملتے ہیں. اب انہی کلی مقاصد کے حصول کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مختلف اقدامات کیے, اور اپنے پورے سفر کے دوران میں جہاں جہاں بھی امام حسین علیہ السلام گزرے انہوں نے مختلف جگہوں پر اپنے مقصد کو بیان کیا ہے. یہ بیان کیا کہ میں کس ہدف کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ نکل رہا ہوں. پہلی جو چیز ہم یہاں پر دیکھتے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے, جس سے کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یعنی جس کی جو ہم نے ہیڈنگ جو بنائی ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ یزید کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے ایک آواز بلند کی تھی, اور ایک سیاسی جدوجہد کا امام حسین علیہ السلام نے آغاز کیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے خود رسول کریم کی ایک حدیث بیان فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایو الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من رأى سلطانا جائرا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم سے سنا ہے, یعنی یہ روایت جو ہے خود امام حسین علیہ السلام کسی کے بغیر خود ڈائریکٹ رسول کریم سے سن کے جو ہے ہم تک پہنچا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص, میں نے خود سنا ہے اور لوگوں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم حاکم کو دیکھے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال بنا رہا ہو اور خدا کے حلال کیے ہوئے کو حرام کر رہا ہو, خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہو, رسول کی سنت کی مخالفت کرتا ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و ستم سے پیش آتا ہو, تو یہ شخص ایسے ظالم کو دیکھنے کے باوجود اپنے عمل یا اپنے قول سے اس کی مخالفت نہ کرے تو اللہ کو حق ہے کہ اس خاموش اور بے عمل شخص کو اسی ظالم کے ہمراہ عذاب میں مبتلا کر دے. یعنی یہ رسول کی حدیث اگر ہے تو یقیناً نہ صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے, امام حسین علیہ السلام نے تو اپنا کام کیا ہی, بلکہ یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے. تو اگر کوئی شخص ایسے حاکم کو دیکھتا ہے اور آواز بلند نہیں کرتا, اب امام حسین علیہ السلام اس کے بعد اس کی تشریح میں ارشاد فرماتے کہ اے لوگ جان لو کہ ان لوگوں بنو امیہ نے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے, فتنہ و فساد کو رواج دیا ہے, اللہ کے حدود کو معطل کر دیا ہے, خاندان نبوت سے مختص مال کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے, اللہ کی طرف سے کیے گئے حرام کو حلال میں, اللہ کی طرف سے قرار دیے گئے حلال کو حرام میں تبدیل کر دیا ہے. اس کے بعد ایک آفاقی جملہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان مفسدوں کے مقابلے میں اسلامی معاشرے کی رہبری کا زیادہ حقدار ہوں. یہاں سے ہمیں کھل کے سامنے بات یہ آتی ہے کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے یزید کی مخالفت کی ہے, کھل کے کہہ رہے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں نے یہ سارے مظالم کیے. اور ایک اور جگہ پر جب مدینے سے آپ نکل رہے ہیں تو ولید نے جب وہاں پر ان کو طلب کیا, وہاں سے بھی امام حسین علیہ السلام آخری جملہ یہی کہہ کے نکلے, ایک خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اپنا تعارف کروایا, خاندان نبوت کا تعارف کرایا, یزید کا اور یزید کے خاندان کا تعارف کرایا, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حسین جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. تو کھل کے جو مدینے سے نکلتے ہوئے اور راستے میں بھی آپ نے کئی مقامات پر بنو امیہ اور یزید کی جو ہے وہ کے خلاف جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک بات آتی ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سید الشہداء کا یہ فرمان سب کے لیے اور ایک عمومی ارشاد ہے. جب آپ فرماتے ہیں امام کہ من رعا سلطان, جو بھی شخص جو ہے وہ کسی ظالم اور جائر جو ہے وہ سلطان کو دیکھے اور خاموش بیٹھا رہے, نہ اس کے خلاف کوئی بات کرے, نہ اس کے خلاف کوئی اقدام کرے, تو اس کی جگہ بھی اسی ظالم حاکم کی ہوگی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ ہم سب کے لیے جو ہے ایکویولنٹ ہے اور ایکول ہے اور ہم سب پر جو ہے وہ اسی طرح سے واجب ہے. دوسری بات جو اچھا یہاں پر جو میں ارشادات آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام پہ پڑھ رہا ہوں اس سے صرف ایک ہی مقصد نہیں نکلتا, بلکہ بعض اقوال جو ہیں وہ ایسے ہیں جن میں کہ کئی مقاصد جو ہیں وہ نکل رہے ہیں, لیکن چونکہ ہیڈنگ کے لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ کہیں کہیں پر ایک سے زیادہ ہیڈنگز بھی بن سکتی ہیں. دوسری جو بات ہے وہ معاشرے میں موجود خرابیوں کی اصلاح کے لیے محمد ابن حنفیہ کے نام اپنی وصیت میں فرماتے ہیں وانی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي علي ابن ابي طالب. آپ فرما رہے ہیں کہ میرا نکلنا, میں اپنے گھر سے جو نکل رہا ہوں, یہ نہ خود پسندی اور تفریحی غرض سے ہے اور نہ فساد اور ظلم یہ میرا مقصد. اچھا یہ تحریر کیا ہے آپ نے وصیت نامہ, اور تحریر کر کے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے حوالے کی, کیونکہ وہ بھی روک رہے تھے جیسے اور عبداللہ ابن عباس روک رہے تھے, باقی افراد روک رہے تھے امام حسین علیہ السلام کو, یہ انہوں نے بھی روکنے کی کوشش کی, امام حسین علیہ السلام نے ان کو ایک سے زیادہ جوابات دیے, لیکن یہ وہ تحریری بات ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام خود لکھ کے دے کے جا رہے ہیں. نہ فساد اور ظلم و ستم میرا مقصد ہے, میں تو صرف اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں, میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر انجام دوں اور یوں اس انجام دہی میں اپنے نانا اور اپنے والد گرامی کی سیرت پر عمل کروں. یہاں پر ہم ایک استفادہ کریں گے جناب امیر المومنین کی ایک حدیث سے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اشیاء کی معرفت ان کی ضد سے ہوتی ہے. اگر آپ کسی شے کو پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ضد کیا ہے, جب ضد آپ کو معلوم ہو جائے گی تو اس شخص شے کی آپ کو معرفت معلوم ہو جائے گی. اب امام حسین علیہ السلام یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ میں خود پسندی کے لیے نہیں نکل رہا, میں نام و نبوت کے لیے نکل رہا. دراصل امام حسین علیہ السلام کا پیغام ایک توحید کا پیغام ہے, وہ اپنے رب کو پہچانوانے کے لیے نکل رہے ہیں، وہ اللہ کو پہچانوانے کے لیے نکل رہے ہیں بجائے خود پسندی اور خود نمائی کے. جب آپ کہہ رہے ہیں میں تفریح کے لیے نہیں نکل رہا، تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو حق کا راستہ ہے یہ سخت اور کٹھن اور دشوار راستہ ہے، یہ قربانیوں کا راستہ ہے، یہ خون بہنے کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں پر کے پھول نہیں بچھے ہوئے بلکہ یہ کانٹوں سے بھرا ہوا ایک آگ کا دریا ہے جس میں سے کہ گزر کے جانا ہے. تو یہ شہادت اور قربانی کا راستہ ہے، یہ میں تفریح کے لیے نہیں نکل رہا. جب آپ فرما دیں کہ میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا، تو یقیناً آپ کی مراد یہی ہے کہ جب فساد کے لیے نہیں نکل رہے تو پھر آپ اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں. اور جب آپ فرماتے ہیں میں ظلم و ستم کے لیے نہیں نکل رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں ایک عادلانہ معاشرے کے قیام کے لیے نکل رہا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اصلاح کی ضرورت کب ہوتی ہے. جیسے امام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، بھائی اصلاح کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ اصلاح کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جبکہ فساد پیدا ہو چکا ہو، جبکہ خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، جبکہ کجروی پیدا ہو چکی ہو. مختلف کتب میں، خاص طور پر رہبر معظم نے اپنی کتب میں بتایا ہے کہ خود اجاز مقدس میں حتیٰ کہ مدینہ اور مکہ کی حالت اس قدر بری ہو چکی تھی کہ لوگ وہاں پر گانے بجانے اور عیاشی کے اندر جو ہے وہ پڑ چکے تھے. یعنی خود مکہ اور مدینہ جو ہے وہ وہ بچا ہوا نہیں تھا، وہ اس میں بھی کرپٹ عناصر، اس میں بھی گانا بجانا، اس میں بھی شراب، اس میں بھی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ پھیل چکی تھیں. ابھی بھی جو لوگ کے سعودی عرب ہو کے آئے ہیں حج کے اندر یا عمرے میں، انہوں نے بھی آپ دیکھا ہوا مارکیٹس میں جب وہ گزرتے ہیں تو کس طرح کے لباس جو ہیں وہ شاپنگ سینٹر میں لٹکے ہوتے ہیں. ہم تو صرف مدینہ مکہ ہی جاتے ہیں، ہمیں تو صرف وہی جگہ ہی نظر آتی ہیں، لیکن پتہ نہیں باقی اور جگہوں پہ کیا ہوتا ہوا. لیکن وہ شاید آپ کو اپنی مارکیٹس میں بھی اس طرح کے لباس جو ہیں وہ اس طرح سے لٹکے ہوئے نظر نہ آئے. تو یہ اس وقت کی حالت کیا تھی؟ اس وقت کی حالت یہ تھی کہ گانے بجانے والے شعرا جو ہیں وہ ان کی مذاق سرائی ہوا کرتی تھی. اب امام حسین علیہ السلام نے اسی کو میں تھوڑا سا وقت زیادہ لگا رہا ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے امام حسین علیہ السلام کا. آپ فرماتے ہیں لم اخرج، یہ جو لفظ اخرج ہے، یا آگے جا کے فرماتے ہیں وانما خرجت لطلب، یہ خرجتو، یہ اخرج یا خرجتو کا جو لفظ ہے اس سے یقیناً آپ کے ذہن میں اس کا مادہ آ رہا ہوگا خرجا، جو کہ خروج. خروج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں خروج. خروج کب استعمال ہوتا ہے؟ خروج کب استعمال ہوتا ہے؟ جب کوئی بغاوت کی بات ہو، خاص طور پر حکومت کے خلاف جب کوئی اقدام کرنے کے لیے شخص نکلے اس کو کہتے ہیں خروج. تو امام حسین علیہ السلام تو اعلان کر کے نکل رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تو بغاوت کر دی ہے اس ظالمانہ معاشرے سے، اس فساد بھرے معاشرے سے، اس بے حس معاشرے کے خلاف میں تو اٹھ کھڑا ہوا ہوں. میں حر ہوں اور میرا سبق جو ہے وہ حریت ہے. اب جس کے جو چاہتا ہے ہمارا ساتھ دینا وہ ہمارا ساتھ دے. تو عرفن یہ حکومت کے خلاف اقدام کے لیے لفظ خروج جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. آپ کے ذہنوں میں یقیناً یہ جملات ہوں گے لیکن تھوڑی سی اس کی تشریح کی ضرورت ہے کہ نانا کی امت، جس کو ہم کہتے ہیں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، ہم کس کی امت ہیں؟ کیا ہم امام حسین کے نانا کی امت نہیں ہیں؟ اگر ہم نانا امام حسین کے نانا کی امت ہیں تو امام حسین علیہ السلام ہماری اصلاح کے لیے بھی نکلے تھے. ٹھیک ہے، ایک تو بات جو ہے وہ اس میں امپورٹنٹ یہ، صرف یہ اسی وقت کی بات نہیں ہو رہی ہے. یعنی امام حسین کا پیغام ایک آفاقی پیغام ہے، ایک وہ پیغام ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ تک رہے گا، کیونکہ رسول کی امت ہمیشہ رہے گی. ایک بات. دوسری جو بات اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو یہ ہم جو یاد مناتے ہیں، اس کے اوپر سعید بھائی نے زیادہ بہتر طور پر روشنی ڈالیں گے، یہ خود کنٹینیویشن ہے کربلا کی. یہ ایک اصلاحی پروسیس ہے، یہ وہ کام ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کرنا چاہتے تھے نانا کی امت کا کام. اور اس نانا کی امت کی اصلاح کی چونکہ آج بھی ضرورت ہے، آج ہم یہ عزاداری برپا کرتے ہیں. اور عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ وہی مقصد جو امام حسین علیہ السلام کا تھا، یعنی ان کے نانا کی امت کی اصلاح. اس کے علاوہ اگر کسی مقصد کے لیے ہم امام حسین علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، ان کی یاد منا رہے ہیں، تو وہ کوئی بھی مقصد ہو لیکن وہ مقصد نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے. بدعتوں کے خلاف اور سنتوں کے احیاء کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام کیا. آپ عاشورے کے دن دوسری جو اپنی تقریر کرتے ہیں پسر سعد کے لشکر سے مخاطب ہو کر، میں کہتا ہوں کہ آپ اس امام حسین علیہ السلام کا جو میں آپ کے سامنے خطبہ پڑھ رہا ہوں، کہا تو یہ انہوں نے پسر سعد کے لشکر کے سامنے عاشور کے دن دوسری تقریر ہے. عاشور کے دن یہ دوسری تقریر ہے، یہ بہت ہی سنگین وقت ہے امام حسین علیہ السلام پہ، بہت ہی مصیبت کا وقت ہے. اصحاب آپ کے شہید ہو چکے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اس وقت پہ آپ جو ہیں وہ تشریف آتے ہیں اور لات آ کے سامنے جو ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم, اور اب آپ کیا فرماتے ہیں, آپ ان برائیوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو کہ یزیدی لشکر میں تھی. آپ ان برائیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں یزیدیوں سے, کیونکہ ان کے اصحاب قتل ہو رہے ہیں, ان کے گھر والے شہید کیے جا رہے ہیں. اب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تم جو ہمیں شہید کر رہے ہو, تم جو ہمارے اصحاب کو قتل کر رہے ہو, تو تم لوگ کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیونکہ تمہارے اندر یہ 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 برائیاں موجود ہیں. تو امام حسین کے قاتلوں میں کیا برائیاں موجود تھیں, ہمیں کیا اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ برائیاں جو اپنے اندر اگر دیکھتے ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, یہ ہمارا جو یقیناً مقصد ہونا چاہیے. آپ فرماتے ہیں تم امت کے سرکش لوگوں میں سے ہو. اب یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ یزید کی فوج کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, حکومت کے کارندوں کی بات کر رہے ہیں, یہ ان پارٹیز کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے کہ مل کے اس وقت کی حکومت بنائی ہوئی تھی. اب آپ یہاں کی حکومت اور یہاں کی پارٹیز کو بھی اس کے اندر دیکھتے چلے جائیں. تو امت کے سرکش لوگوں میں سے ہو, بدقماش گروہ کے بچے کچھ لوگ ہو, کتاب خدا کو چھوڑ دینے والے ہو, شیطان کا کی ناک کا نزلہ ہو, گناہگاروں کی ٹولی ہو, کتاب خدا میں تحریف کرنے والے ہو, سنت رسول کو مٹا دینے والے ہو, تم آل رسول کو قتل کرتے ہو, اولیاء اوسیا کی نسلوں کو برباد کرتے ہو, تم ولد حرام کو نزدی اولاد قرار دینے والے ہو, مومنین کو اذیت و آزار پہنچانے والے ہو, اور کتاب الہی کا مذاق اڑانے والوں کی ٹولی کے سرغنہ کے مددگاروں. یہ وہ بدعات ہیں جو اس وقت رائج تھی جس کے خلاف امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں. یہ وہ افراد تھے جو اس کے مرتکب ہو رہے تھے. کتاب خدا کے اندر تحریف, الفاظ میں تحریف نہیں ہو رہی تھی, کتاب خدا کو اللہ تعالیٰ نے امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا. ایک قانونی کتاب ہے, ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے, ایک لا کی کتاب ہے, اس کو اجرا ہونا چاہیے, اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا ہمارے درمیان. آپ کہتے ہیں اس کے اندر تحریف کر دی گئی ہے, اس کو صرف ایک اشارے ثواب کی کتاب بنا کے چھوڑ دیا گیا. یہ تحریف ہے قرآن کریم کے اندر. سنت رسول کو مٹانے والے ہو, ولد حرام کو نجیب, یہ جو ابن زیاد تھا اس کو کہتا تھا اپنا بھائی, کیوں بھائی کہتا تھا بھائی؟ رسول اللہ نے جب اپنے حدیث میں کہا کہ یہ اس کے یہ نسبی اولاد کے اندر نہیں شمار ہو سکتا ولد حرام, لیکن اس کو جو شامل کیا گیا. کتاب الہی کا مذاق اڑانے والے ہو, دو مرتبہ کتاب الہی کا جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر ذکر کیا, اور مومنین کو آزار پہنچانے والے. یہ وہ تمام کی طرح برائیاں تھیں, بدعات تھیں جو کہ اس وقت رائج ہو چکی تھیں. امام حسین علیہ السلام کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ امام حسین علیہ السلام کا قیام بدعتوں کے خاتمے کے لیے تھا, ٹھیک, لہذا شکست کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب آپ کا مقصد جو ہے وہ بدعت کا خاتمہ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس پر ڈٹے رہے اپنے خون کا آخری قطرہ گرنے تک, تو پھر شکست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کامیاب دشمن پر کامیاب ہو جائیں تو کوئی یہ نئی بات نہیں, اور ہم تو پہلے بھی کامیاب ہوتے رہے ہیں, اور اگر شکست کھا جائیں تب بھی وہ ہماری شکست نہیں ہوگی. یعنی ہمارا تعلق جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے مقصد سے ہے, صرف ان کے جسد سے نہیں ہے. لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے, اور ہم نے امام حسین کے مقصد کو تکمیل تک پہنچانے میں جو ہے وہ کیا کردار ادا کیا. آگے فرماتے ہیں کہ ایک اور مقصد جس کے اندر جس کو بیدار کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں, وہ ہے لوگ حق اور باطل کی تمیز نہیں کر رہے. یہ ایک اور امپورٹنٹ مقصد ہے کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ وہ حق اور باطل کو بالکل واضح کر کے سامنے رکھیں, بالکل واضح کر دیں لوگوں کے سامنے کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے. اگر امام حسین علیہ السلام اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کامیاب ہیں. حضرت علی علیہ السلام کو شہید کر دیا, ٹھیک ہے, اور پتہ ہی نہیں کہ قاتل کون ہے, خارجیوں نے قتل کر دیا, معاویہ کا کہیں پہ کوئی نام ہی نہیں لیتا. جناب زہرا کو شہید کر دیا, اور آپ پر جو ظلم و ستم توڑے گئے کچھ معلوم ہی نہیں, رات کے اندھیرے میں آپ کو دفنا دیا گیا, قاتلین کا کچھ پتہ ہی نہیں, کسی کو سزا نہیں ملی, کسی پہ لعنت اور نفرین نہیں کی گئی. امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا خفیہ طور پر یا اعلانیہ وٹ ایور, لیکن کوئی ذکر ہی نہیں معاویہ کا, کوئی ذکر ہی نہیں بنو امیہ کا, وہ اپنی حکومت میں مست ہے, وہ حکومت کرے چلے جا رہے ہیں, ہمارے آئمہ شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہماری بیوی پہ ظلم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور وہ اپنے حکومت میں لگے ہوئے. لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ لوگ حق اور باطل کی تمیز ہی نہیں کر پا رہے. لوگ حق کو حق تب سمجھتے ہیں جب ہمارے یاسر جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں صفین میں. کہتے ہیں اچھا عمار شہید ہو گئے, اس کا مطلب علی حق پر تھے, کیونکہ رسول اللہ کی حدیث تھی کہ عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا. اب علی کو دیکھ کے حق کو نہیں پہچان رہے, حق کو دیکھ کے علی کو نہیں پہچان رہے. پہچان کس طرح ہے کہ علی حق پر ہے کہ عمار شہید ہوئے, اور عمار کو چونکہ معاویہ نے قتل کیا ہے لہذا معاویہ باغی گروہ ہے, اور باغی کے گروہ کے مقابلے میں چونکہ علی ہے لہذا علی حق پر ہے. یہ معیار تھا, یہ پہچاننے کا, یہ حق اور باطل میں ان کی تمیز کا لیبل تھا. یہ وہ لوگ تھے جو اونٹ اور اونٹنی کے اندر تمیز کرنا نہیں جانتے تھے, ان کو اتنا علم نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں کہ معاملات نے ہمارے ساتھ جو صورت اختیار کر لی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یقینا دنیا نے رنگ بدل لیا ہے اور بہت بری شکل اختیار کر گئی ہے, اس کی بھلائیوں نے منہ پھیر لیا ہے اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں, اور اس میں اتنی ہی اچھائیاں بچی ہیں جتنا کسی برتن کی تہ میں باقی رہ جانے والا پانی. اب جتنی زندگی اتنی ہی ذلت آمیز اور پست ہو گئی ہے جیسے کوئی سنگلاخ اور چٹیل میدان آپ دیکھ رہے ہیں. اب امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں, یعنی وہ دراصل یہ پوچھ رہے ہیں کیا آپ نہیں دیکھ رہے, نہیں آپ جگانے کی کوشش کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور کوئی باطل سے روکنے والا نہیں ہے. ان حالات میں مرد مومن کو چاہیے کہ وہ خدا سے ملنے کی آرزو کرے. میں جابازی اور شہادت کے ساتھ موت کو ایک سعادت سمجھتا ہوں, اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے ذلت اور حقارت ہے. یہ نواس رسول کہہ رہے ہیں, یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا, نواس رسول کہہ رہے ہیں کہ اس معاشرے میں, اس ذلت بھرے معاشرے میں, اس معاشرے میں جہاں پر حق پر عمل نہیں ہو رہا ہو, باطل سے روکا نہیں جا رہا ہو, اور ٹس سے مس نہ ہو رہے ہو, لوگوں کے کانوں پہ جو نہ رنگ رہی ہو, اس معاشرے میں میں رہنے سے موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. یہ ذلت کی زندگی ہے, اور ذلت کی زندگی جو ہے وہ حسین سے دور ہے. حسین کی زندگی جو ہے وہ ذلت کی زندگی نہیں, حسین سعادت کی موت کو اپنے گلے سے لگانا پسند فرمائیں گے. لیکن جہنم میں جانے سے یقیناً ذلت کی زندگی انسان اختیار کرنا بہتر سمجھے گا. یہ بھی امام کا یہ قول ہے کہ اگر جہنم میں جانا ہو اور ذلت کی زندگی ہو تو جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے ذلت کی زندگی انسان اختیار کرے گا, لیکن ذلت کی زندگی اور عزت کی موت ہو تو حسین کو ماننے والے عزت کی موت کو ترجیح دیں گے ذلت کی زندگی پر. یہ امام حسین علیہ السلام کا قول ہے. آپ مزید فرماتے ہیں, الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں, اور دین صرف ان کی زبانوں پر رہتا ہے. یہ بس اس وقت تک دین کے حامی ہیں جب تک ان کی زندگی آرام و آسائش میں گزرے, اور جب امتحان میں ڈالے جائیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام قرآن کے پیغام کو ساتھ لے کر نکلے ہیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر کے پیغام کو اپنے ساتھ لے کر نکلے ہیں, اور شہادت کے راستے پر نکلے ہیں, اور کمر بستہ ہیں, اور ایک جدوجہد کے لیے اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوئے ہیں. اپنے خاندان کی قربانی کے لیے, ان کی اسیری کے لیے آپ تیار ہو کر اپنے گھر سے نکلیں. لیکن وہ افراد, وہ دیندار افراد, وہ افراد جن کو کہ معاشرہ جو ہے وہ ان کے دین کی وجہ سے مانتا تھا, وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے, آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. کہاں ہیں عبداللہ ابن عباس, کہاں ہیں عبداللہ ابن زبیر, کہاں ہیں عبداللہ ابن عمر, کہاں ہیں عبداللہ ابن جعفر؟ یہ وہ افراد ہیں جو اپنے آپ کو خاندان نبوت سے تعلق بتاتے ہیں. یہ افراد کہاں ہیں؟ جب امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے راستے پر نکل رہے ہیں تو ان کا دور دور تک کہیں نام و نشان بھی نظر نہیں آتا ان افراد کا. تو مسلمانوں کے درمیان اگر ان لوگوں کا مشکلات کے وقت پر, جب اسلام پر کوئی وقت آیا ہوا ہے, اگر ان کا کوئی کردار نظر نہیں آتا تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ دین جو ہے وہ ان کی صرف زبانوں تک باقی رہ گیا ہے. امپورٹنٹ ترین مقصد جو امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے نکلے ہیں, جس کا کہ اظہار میں کر چکا ہوں اور مزید اس کے اوپر جو ہے زور لگا کر آپ کے سامنے جو اصرار کے ساتھ اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں. یہ ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک ایسا اصل ہے جس کی فرع 124,000 انبیاء کی جدوجہد, رسول اکرام گرامی کی تمام زحمات, اور تمام آئمہ معصومین کی کاوشیں ہیں. امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم قرآن کریم میں فرماتا ہے. اب امام حسین علیہ السلام یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا, یہ ان افراد کو خود خطاب کر کے کہہ رہے ہیں, یہ عام افراد نہیں ہیں, یہ میرے جیسے آپ کے جیسے ایک عام افراد نہیں ہیں. یہ اس وقت کے 1,000 سن 58 ہجری میں مینا کے اندر 1,000 کے قریب وہاں کے مقتدر افراد، وہاں کے دیندار افراد، وہ جن کو کہ لوگ سلام کرتے ہیں ان کے رسول سے قربت کی بنا پر، ٹھیک ہے، علماء کرام اگر آپ آج کل کی زبان میں کہیں تو وہ افراد ہیں یہ، ان کو مخاطب کر کے آپ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اہمیت کے لیے یہودی علماء اور دینی رہنما اپنے قوم کو گناہ آلود باتوں اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 ہے، خدا بندے عالم ارشاد فرماتے ہیں کیوں نہیں روکتے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں روکتے، امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے ظالمین کو منع نہیں کرتے تھے کیونکہ انہیں ظالمین سے ملنے والے مال سے دلچسپی تھی، اس وجہ سے وہ علماء کرام، اس وجہ سے وہ مقتدر افراد، اس وجہ سے وہ افراد جو کہ دین کی وجہ سے مشہور تھے اور ان کی شہرت جو ہے وہ دین رسول گرامی سے کے صحابی ہونے کی ایسے تھے، اس وجہ سے منع نہیں کرتے تھے کہ ظالمین سے مال ملتا تھا، مال حرام سے پیٹ بھرے ہوئے تھے، اب یہ کیسے اپنی زبان پر حق کی بات لائیں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ خدا مند عالم فرماتا ہے فلا تخشوا الناس واخشوني، لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، میرے خیال میں پوری زندگی گزارنے کے لیے یہ ایک آیت کا ایک ٹکڑا جو ہے نا وہ کافی ہے، خدا مند عالم ارشاد فرماتا ہے ایک مرتبہ درود بھیج دیں، ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں، لوگوں سے نہ ڈرو، خدا بندے عالم فرماتا ہے بخشونی بلکہ مجھ سے ڈرو، تمہارے پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے، اور پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی 71 نمبر کی آیت میں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ترین آیت ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس آیت نمبر 71 کو جا کے پڑھیں، شہید متحری کی کتاب ولایت کے اندر اس کی تشریح پڑھیں اور اس پر اپنی پوری کی پوری زندگی کو جو ہے وہ گزاریں، المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر، خدا مند عالم کہتا ہے کہ مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے دوست ہیں، سرپرست ہیں، جو ایک دوسرے کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، یہاں پہ مومنین بیٹھے ہیں، یہاں پہ مومنات بیٹھے ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، یہ سرپرستی، یہ دوستی جو ہے اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ ایک دوسرے کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اگر کسی اور مقصد کے لیے دوستی ہے تو وہ الہی دوستی نہیں ہے، وہ خدا سے دوستی نہیں ہے، وہ ولایت نہیں ہے، وہ لوگ ولایت سے منسلک نہیں ہے، کیونکہ اولیاء کا ورڈ جو استعمال ہوا ہے یہ خود اس کا روٹ جو ہے وہ ولایت کی طرف جاتی ہے، تو یہ وہ ولایت ہے جو خداوند عالم کو ہم سے مطلوب ہے، اگر مومنین اور مومنات ایک دوسرے سے کی سرپرستی کریں، ایک دوسرے سے ہمدردی کریں، ایک دوسرے کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، تو امام حسین علیہ السلام کس مقصد کے لیے نکلے تھے؟ اسی مقصد کے لیے تو نکلے تھے وہ، اور اگر یہ ہم کریں تو کیا ہم امام حسین علیہ السلام کی ولایت اختیار کرنے والوں میں سے نہیں ہو جائیں گے؟ یقیناً ہو جائیں گے، تو ہمیں وہ مقاصد دیکھنے چاہیے بنیادی طور پر جو کہ ولایت سے حاصل کیے جانے چاہیے، اس آیت کریمہ میں یہ دو پیراگرافس آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس آیت کریمہ میں یہ امام فرماتے ہیں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے امر المعروف نہی عن المنکر سے آغاز کیا اور اپنی طرف سے واجب کیا، کیونکہ پروردگار جانتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر انجام پائے اور معاشرے میں برقرار رکھا جائے، تو تمام واجبات خواہ وہ آسان ہو یا مشکل ہو خود بخود انجام پائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے، اب یہ خاص طور پر امام حسین علیہ السلام نے اس لفظ کی تشریح کی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، ساتھ ہی مظلوموں کو ان کے حقوق لوٹائے جائیں، ظالموں کی مخالفت کی جائے، عوامی دولت اور مال غنیمت عادلانہ نظام کے تحت تقسیم ہو، اور صدقات کو صحیح مقامات سے وصول کر کے حقداروں پر خرچ کیا جائے، یہ تمام کی تمام کام کس کے ہیں؟ حکومت کے ہیں، آپ مجھے بتائیں، تو آپ بنیادی طور پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا منبع حکومت وقت کو قرار دیتے ہیں اور تمام کی طرح برائیوں کی جڑ حکومت وقت کو قرار دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس میں کیا چیز آپ نے جو ہے وہ چھوڑ دی؟ اس کے اسی خطبے کے جو آخری میں آپ ایک دعا ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اور یہ آپ اپنا مقصد بہت ہی کہنا چاہیے کہ خدا بندے عالم سے راز و نیاز کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں. یہ وہ مقصد ہے جو کہ اللہ جانتا ہے اور حسین جانتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بارِ الٰہ تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہماری جانب سے ہوا وہ نہ تو حصول اقتدار کے لیے رسہ کشی ہے اور نہ ہی یہ مال دنیا کی افزو طلبی کے لیے ہیں, بلکہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تیرے دین کی نشانیوں کو آشکار کریں اور تیری مملکت میں اصلاح کریں, تیرے مظلوم بندوں کو امان میسر ہو اور جو قوانین فرائض اور احکام تو نے معین کیے ہیں ان پر عمل ہو. اب اگر ان حضرات حاضرین سے خطاب نے ہماری مدد نہ کی اور ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو ظالم آپ پر اور زیادہ چھا جائیں گے. اب یہ ان ہزاروں افراد پر, ایک ہزار افراد سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, سن 58 ہجری میں آپ بتا رہے ہیں یہ بات, تو کیا ہوگا کہ ظالمین جو ہیں وہ آپ پر اور زیادہ چھا جائیں گے, نور نبوت کو بجھانے میں اور زیادہ فعال ہو جائیں گے. ہمارے لیے تو بس خدا ہی کافی ہے, اسی پر ہمارا بھروسہ ہے, اسی کی طرف ہماری توجہ ہے اور اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے. ایک مرتبہ اور درود بھیجیں. میں محترم عالم دین کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اب ایک جو مقصد آخری مقصد ہے, اس کو میں نے تین حصوں میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہے الف بے اور جیم کے اندر. پہلا مقصد, تینوں جو ہیں وہ اخلاقی اقدار کا آیا ہیں, مختلف قدریں ہیں اخلاقی جو کہ امام حسین علیہ السلام لوگوں میں زندہ کرنا چاہتے ہیں. پہلی قدر عہد و پیمان کی, عہد و پیمان کی پاسداری کی قدر, یہ وہ قدر ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کو مطلوب ہے. اس کی جو تشریح ہے سکتا ہے کہ فروز سجاد بھائی نے اپنی اس کے اندر دیں. ترما بن ادی جو ہے یہ ایک شخص ہے جو کہ کوفہ سے امام حسین علیہ السلام جب راستے میں ہے تو ان سے آ کے ملتا ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ عمر بن خالد, سعد, مجمع اور نافع, ہلال نافع جو کہلاتے ہیں, یہ موجود تھے. اور جانات کے مقام پر جو امام حسین کے قافلے سے ملتے ہیں اور امام کے پوچھنے پر کوفہ کے حالات بیان کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول, کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں اور سرداروں کو ابن زیاد سے بھاری رشوتیں ملی ہیں اور باقی لوگوں کے دل تو آپ کے ہمراہ ہیں. ٹھیک ہے, یہی بات فرزدق نے بھی کہی تھی, آپ کے ذہنوں میں یقیناً ہوگا. یہی بات ترما بن ادی نے بھی کہی, کہتے ہیں لوگوں کے دل تو آپ کے ہمراہ ہیں مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں. انہوں نے قیس بن مسہر سیغدابی کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے اور کوفہ کے باہر جو ہے وہ فوج بندی ہونی شروع ہو گئی ہے, یعنی امام حسین علیہ السلام کے قتل کی تیاریاں ہو رہی ہیں. آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اب کوفہ کی طرف جانے کا خیال اپنے دل سے نکال دیں, میں 20,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر آپ کے ساتھ دیتا ہوں, میرے آپ قبیلے کے اندر چلیں, بڑا زبردست قبیلہ ہے, چاروں طرف جو ہے وہ حفاظتی اقدامات ہیں, 20,000 لوگوں کا آپ ایک لشکر بنائیں, اس کے بعد جو ہے نا شام سے یا کوفہ والوں کے اندر جو آپ کی جنگ ہوتی ہے نا ان سے لڑیں گے, انشاءاللہ تعالی جو اس میں کامیابی ہوگی. یہ ساری باتیں سننے کے بعد امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اس قوم کے درمیان عہد و پیمان ہو چکا ہے اور اس کی موجودگی میں ہمارے لیے پلٹنا ممکن نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا انجام ہوتا ہے. اچھا, ظاہراً اگر آپ دیکھیں, ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں, نیکسٹ کرنا, کہ آپ ظاہراً اگر دیکھیں تو ایک عام عوامی لیڈر جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے, اس وقت اگر کوئی عوامی لیڈر ہوتا تو کیا کرتا. یقیناً ترما کی بات مانتا کہ 20,000 کہاں اور یہ 72 کہاں, 20,000 کا لشکر لے کے اور پھر لڑ لوں گا. امام کہتے ہیں نہیں, ہمارے اور کوفہ والوں کے درمیان عہد و پیمان ہو چکا ہے, اب ہمارے لیے لازمی ہے ہماری اخلاقی اقدار, جن کو زندہ کرنے کے لیے ہم اپنے گھر سے نکلے ہیں, ان کا تقاضا یہ ہے کہ الہی فریضے کی جو ادائیگی ہے وہ ہمارے جو ہے وہ ملوز خاطر جو ہے وہ رہنی چاہیے. اور آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی نظر میں اپنے الہی فریضے کی ادائیگی, شرعی ذمہ داری کی انجام دہی اور انسانی اقدار پر ثابت قدمی کامیابی ہے. امام کی کامیابی کا معیار ہی ڈیفرنٹ ہے, ہم معیار کچھ اور سمجھتے ہیں. امام کہتے ہیں اخلاقی اقدار کے اوپر ڈٹے رہنا, یہ ہے میری کامیابی. اب یزید اگر بیعت لے سکا ہو تو حسین ہارے, بیعت نہ لے سکا ہو تو حسین جیتے اور یزید ہارا. حسین نے اگر اپنی اخلاقی اقدار کو چھوڑ دیا تو حسین ہارے. حسین نے اپنے خون کا آخری قطرہ بہنے تک اگر ان اخلاقی اقدار کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھا تو حسین جیتے. یہ وہ بنیادی فرق ہے جو دینی رہنما میں اور ایک دنیاوی سیاسی لیڈر کے درمیان جو ہے وہ پایا جاتا ہے. نیکسٹ آگے جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ آپ جب دو مسلمان گروہ لڑے نا, چاہے وہ نام نہاد مسلمان گروہ ہی ہو, تو مسلمان گروہ کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ جنگ کی ابتدا کرے. ٹھیک ہے, یہ ایک کفار سے جنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہے دو مسلمان گروہوں کے درمیان, دو مسلمان گروہوں کے درمیان جنگ کی ابتدا کرنے والا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. جنگ کی ابتدا امام حسین نہیں کر سکتے تھے, تو اسی وجہ سے شب عاشور جب آپ کو مہلت مل جاتی ہے, امام حسین علیہ السلام نے اس وقت جو ہے وہ اس کے بعد جنگ کی ابتدا نہیں کی. زہیر بن قین کہتے ہیں ہور کا لشکر جب آپ کے سامنے آتے آپ فرماتے ہیں زہیر بن 1000 کا لشکر ہے امام, ابھی لڑکے اور ختم کر دیتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم جنگ کی ابتدا کرنے والے نہیں ہیں, ہم جنگ کا آغاز نہیں کریں گے. تو یہ وہ اخلاقی قدر ہے جو امام حسین علیہ السلام ہمیں دے رہے ہیں. اگلے اس میں یہ جو ہے آخری پوائنٹ ہے میرے اس مختصر سے کسی گفتگو کا, کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد جو ہے وہ حزیمت خوردہ اخلاق کی کا آیا ہے. اس سب لوگوں کا جو اور لوگوں کے اندر کیا پراپرٹیز پائی جاتی تھی وہ اس کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. مختصر شخصیات کا اخلاق حزیمت خوردہ ہو چکا تھا, جو کہ آپ کے سامنے میں نے مختلف افراد کے نام بھی لے دیے, تو اس سے آپ کو خود پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ وہ افراد ہیں جن کا اخلاقی کوئی معیار ہی نہیں رہ گیا, مصیبت کے وقت میں جو جان چھوڑا کے بھاگ جاتے ہیں. ان میں جرأت نہیں تھی, وہ اپنے ارادوں کے مالک نہیں تھے. نیکسٹ, وہ اپنی ذات تک محدود ہو کے رہ گئے تھے. ان کی کل کائنات کون تھا؟ وہ, ان کی بیوی, ان کے بچے اور گھر کا سودا سلف, اور گھر کا سودا سلف لانے کے لیے نوکری کرنا چونکہ واجب ہے ان کی نوکری. ٹھیک ہے, یہ تھی ان کی ذات اور یہ تھی ان کی تمام کی تمام کوششیں. اپنی جان بچانا ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا, قربانی اور استار ان میں ختم ہو چکا تھا. اپنے جذبات, عقائد اور اعلی اخلاق کے خلاف عمل پیرا تھے, ان کے ضمیر مردہ ہو چکے تھے, اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ کہ وہ اپنے ارادوں کے مالک نہیں تھے. شہید فرماتے, شہید باقر صدر علیہ رحمہ فرماتے کہ وہ رو رہے تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور حسین کو قتل کر رہے تھے. ان کا دل رو رہا تھا, ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, لیکن حسین کو قتل کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب ان کا وہ اپنے ارادوں کے مالک نہیں رہے. حسین نے ایک حریت کا پیغام دیا ہے. آگے چلیں, امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے اخلاق کی ایک نئی بنیاد رکھ دی. آپ انسانیت کو اپنی ذات کی حدود سے آزادی دلانا چاہتے تھے, اور امام حسین علیہ السلام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ان کے ارادوں کا مالک بنانا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ جو تمہارا ارادہ ہے نا اس پر عمل کرو. تمہارا ارادہ ہے مجھ کو قتل کرنے کا تو ٹھیک ہے, مجھے قتل کر دو, لیکن اگر تمہارا ارادہ ہے حسین کا ساتھ دینا ہے تو وہ یزید کے ساتھ جاتے کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ حسین کے ان 72 افراد نے, حسین کے ان چند افراد نے جو کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے رہے تھے, لوگوں کے ضمیروں کو بیدار کر دیا. کہتے ہیں جب یہ 72 افراد 35,000 کے لشکر سے لڑ سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہ نکلیں. وہاں سے ایک تحریک کا آغاز ہوتا ہے, وہاں سے توابین کی تحریک شروع ہوتی ہے, وہاں سے مختار کی تحریک شروع ہوتی ہے, وہاں سے زید بن علی کی تحریک شروع ہوتی ہے, وہاں سے سن 65 ہجری تک. اگر آپ تحریکوں کا مشاہدہ کریں اور اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے حکومت کو, کسی حکومت کو چلنے نہیں دیا. ہر ہر سال اور سال میں دو دو مرتبہ جو ہے وہ حکمران چینج ہو رہے ہیں, تبدیل ہوئے جا رہے ہیں. تو یہ وہ کام ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام نے حاصل کیا. نیکسٹ, یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے روزے کا کی شبیہ ہے. اس شبیہ کے اندر جو بات میں آپ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں, جو کہ ایک گفتگو کے اندر ہمارے دوست نے ہمیں بتائی, کہ اس کے اندر جو اس کے اوپر علم لگا ہوا ہے نا, جو ایک جھنڈا لگا ہوا ہے اس کے اوپر, اس کا کلر کیا ہے؟ اس کا کلر جو ہے وہ بلیک ہے, جو کہ ایک غم کی علامت ہے. نہیں, بلیک کلر نہیں ہے, یہ غم کی علامت نہیں ہے. یہ علم کیا سفید ہے, جو کہ ایک امن کی علامت ہے. امن کی علامت ہے نا سفید علم, سفید جھنڈا. نہیں, یہ سفید بھی نہیں ہے, یہ ایک سرخ علم ہے جو امام حسین علیہ السلام کے روزے پر لگا ہوا ہے. اور یہ سرخ علم کب لگایا جاتا ہے؟ یہ سرخ علم تب لگایا جاتا ہے جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے, جنگ کے میدان میں ہوتے ہیں, اور جنگ کو کچھ دیر کے لیے روک دیا جاتا ہے. جب کچھ دیر کے لیے جنگ روکی جاتی ہے تو اس وقت پر ایک سرخ علم جو ہے وہ خیموں پر نصب کر دیا جاتا ہے. حسین علیہ السلام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آج بھی اپنے عزاداروں کو, آج بھی اپنے زوار کو, کہ یہ میری جنگ جو ہے یہ رکی ہوئی ہے, یہ چند لمحے کے لیے, چند دنوں کے لیے, چند سالوں کے لیے رکی ہے, یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, اور اس جنگ کو آپ لوگوں کو جاری رکھنا چاہیے. میرا صحیح وارث جب آئے گا اس کا ساتھ دینا چاہیے, اور اس وارث کے آنے کے لیے اپنی زمین کو ہموار کرنا چاہیے. جزاک اللہ. بر محمد والے محمد صلوات. آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. کوئی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی کمنٹس ہیں تو آپ لوگ دے سکتے ہیں, ورنہ جو ہے وہ نسیم بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ایک مطلب اور دور بھیجیں. نوجوانوں کے لیے اور اس میں وہ جو غیبت کا یہ وقت ہے اس کے لیے ایک تو جھنڈا ہے اور ابھی امام کے لوگوں میں وقت باقی ہے, تو اس والے غیبت کے ہماری کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے بس اس سے مضبوط. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جو تمام کی تمام باتیں کی گئی ہیں, اور میں نے بیچ میں شاید ذکر بھی کیا کہ ان سب کے اندر ہمیں اپنی تصویر تلاش کرنی چاہیے کہ ہم کس کیمپ میں ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں اپنے کیمپ کا آج تعین کر لینا چاہیے. آپ آج ہم جو ہے اس کیمپ میں جو حسین کا کیمپ ہے, اور اگر یقین یاد رکھیں کہ بہت اچھی بات آپ نے جو ہے وہ مجھے یاد دلا دی کہ دیکھیں دو ہی کیمپس ہیں, دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو جیسے کہ یعنی کہ ڈاکٹر علی شریعتی نے بھی جو ہے وہ فرمایا تھا کہ جو لوگ گزر گئے, ٹھیک ہے, انہوں نے حسینی کام انجام دیا, ٹھیک ہے, جو لوگ شہادت تک پہنچ گئے, امام حسین علیہ السلام نے شہادت تک پہنچ کے ایک رتبہ پا لیا, اور جو لوگ باقی رہے یعنی کہ حضرت زینب سلام اللہ, انہوں نے زینبی کام انجام دیا, انہوں نے تبلیغ کا کام انجام دیا, انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو آگے بڑھایا. مگر آپ فرماتے ہیں کہ جو نہ حسینی کام انجام دیتا ہے نہ زینبی کام انجام دیتا ہے وہ یزیدی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہمیں جو ہے وہ سمجھنی چاہیے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی صدا آج بھی باقی ہے حسب ناصرین ینصرون, تو ہمیں پھر اس کے اوپر لبیک یا حسین کا نعرہ لگانا چاہیے. ایک مرتبہ ضرور بھیجتے ہیں.